如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد اور میثاق قرار دیا گیا ہے، سورۃ الحدید میں، سورۃ المائدہ میں. اب وہ میثاق ہے کیا، عہد ہے کیا، اس کی وضاحت آتی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں. گویا کلمہ پڑھ کر ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا. اب اگر اس نے اپنا یہ عہد نبھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جواب میں کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز قیامت جنت عطا فرمائے گا. تو یہ ایک ہمارا سودا ہو گیا کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سودا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جان کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری نہیں رہی، اب یہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. مال ہمارا نہیں ہے، مال ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اب اگر ہم خدا نہ خواستہ مال اور جان اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور یہ وعدہ خلافی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت اور وعدہ خلافی سے محفوظ فرمائے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. اب یہ مومن کرتے کیا ہیں، وعدے کو نبھانے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی مشکل بات آ رہی ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، پھر وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، کافروں کی جانیں لیتے بھی ہیں اور خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ ہے، تو اگر یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سودے کو نبھایا جا رہا ہے، ورنہ ہم سودے کو نہیں نبھا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام فوری کرنا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کی راہ میں نکل جائیں، جنگ شروع کر دیں، کافروں کو قتل کریں، دین کے دشمنوں کو قتل کریں، خود بھی جانے دیں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوے سے رہنمائی لینی ہوگی کہ کیا اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے فوری طور پر کلمہ پڑھتے ہی اس منزل کو پا لیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ شروع کر دی تھی؟ ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے وہ سرگرمی شروع کر دی تھی کہ جو انہیں اس اعلیٰ کام کی طرف لے کر جانے والی تھی، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. انہوں نے، اللہ کے رسول نے دعوت دی، صحابہ اکرام نے دعوت قبول کی، ایک نظم کے اندر متحد ہونا شروع ہوئے، ان کی تربیت ہوئی، ان کا تزکیہ ہوا، ان کو آزمائشوں سے گزار کر کندن بنایا گیا. آزمائش کیا تھی؟ مکی دور میں حکم دیا گیا تم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ تم نے برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. پورے مکی دور میں یہ طرز عمل تھا. بلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہے یہ آسن، نیکی بدی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھائی سے دو. لہذا اس آزمائش سے گزار کر ان کو کندن بنایا. اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی تو پھر مدنی دور میں، یعنی 13 سال بعد، بلکہ 15 برس بعد، 13 برس مکے کے اور دو برس مدینے کے، مدینے کے دوسرے برس، بدری دور کے دوسرے برس میں پھر یہ اعلیٰ منزل حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی سعادت حاصل کی ان سرفروشوں نے، اور بدر کے میدان میں معرکہ برپا ہوا۔ تو اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رستے پر تو چلیں جو کہ ہمیں صحابہ اکرام کی طرح لے جائے اس اعلیٰ منزل کی طرف، اللہ کی راہ میں جنگ کی طرف۔ اگر ہم صرف کلمہ پڑھ کے نماز ہی پڑھتے رہیں، روزے ہی رکھتے رہیں، لیکن کوئی گروہ منظم نہ کریں باطل کے خلاف، تو پھر کبھی بھی یہ جنگ کا مرحلہ اور یہ اعلیٰ منزل کبھی آئے گی نہیں۔ پھر تو ظاہر بات ہے نہ کوئی جماعت ہے جو باطل کے لیے خطرہ ہے، اور نہ کبھی وہ باطل کو کوئی چیلنج کرنے والی جماعت پیدا ہوگی، نہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مختلف زاویوں سے ہمیں قرآن مجید میں ہمارے دین کے تقاضے بتاتا ہے کہ دین کا تقاضا صرف عبادات ادا کرنا نہیں ہے، ذاتی طور پر نیکی نہیں ہے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ ایک حزب اللہ بنے، ایک اللہ کی پارٹی بنے، ایک امیر کے جو ہے وہ قیادت میں متحد ہو، منظم ہو، اور اس کے بعد جب تک قوت نہیں ہے وہ زبان سے برائی کو برا کہتے رہے اور اپنی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ تعداد اتنی دے دے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کے قابل ہوں، تو اس کے بعد باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دینی تقاضوں کا فہم عطا فرمائے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، اب یہ جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ جنت دے گا، یہ وعدہ ادھار کا ہے، تم اس دنیا میں اپنا مال اور جان اللہ تعالی کی راہ میں لگاؤ، اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت دے گا۔ تو ادھار کے حوالے سے آدمی شک میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ گو کہ وعدہ ادھار کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا، جنت ضرور دے گا، تم اپنا حصہ اس دنیا میں ادا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا حصہ تمہیں آخرت میں دے گا۔ فرمایا وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، فی التورات، اس کا ذکر تورات میں بھی تھا، والانجیل، اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا، پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس تم خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تجارت تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کی ہے، اسی سے لفظ بیعت بنا ہے۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ کسی تجارت کے بعد، کسی معاہدے، کسی تجارت یا عہد کو طے کرنے کے بعد ہینڈ شیک کیا جاتا ہے، جیسے آج بھی دستور ہے کہ جب بھی کسی آپس میں پیکٹ پر، کسی معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں تو آپس میں ہینڈ شیک کیا جاتا ہے۔ ہینڈ شیک کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر فرض کیجئے کہ معاہدہ ہو رہا ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا، تو دونوں ملکوں کے نمائندے ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر معاہدہ اصل میں تو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ کے نمائندے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت کرتے تھے، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، یہ بیعت حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کا اصل سودا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اصل مال اور جان کس کے لیے لگائیں گے؟ اللہ کے لیے لگائیں گے۔ تو اسی سودے کو دنیا میں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے یہ بیعت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اللہ کے رسول کے بعد پھر یہ بیعت ہوتی رہی خلفاء راشدین کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد پھر جب بھی بگاڑ پیدا ہوا اللہ کے بندے کھڑے ہوتے رہے، اور جنہوں نے ان پر اعتماد کیا کہ یہ مخلص ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ تو یہ ہے اصل میں بیعت کے پیچھے تصور، کہ اس بیعت کے ذریعے سے آپ کسی انسان سے بیعت نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں ظاہری بات ہے کہ جماعت تبھی ہوتی ہے جب اس کا کوئی ایک امیر ہو، لا جماع الا بالامارۃ، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، بغیر امیر کے جماعت ہے ہی نہیں۔ تو امیر تو کوئی نہ کوئی ہوگا، لیکن ہماری امیر سے بیعت نہیں ہے، ہماری حقیقی بیعت کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارا اصل سودا کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی ہے، بذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اب اس کے بعد نو صفات آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کو واقعتاً نبھاتے ہیں. ان میں سے چھ صفات کا تعلق ہماری ذاتی زندگی، ذاتی کردار سے ہے، دو صفات کا تعلق دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے سے، اور ایک صفت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود، اللہ کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے حوالے سے. یہی ہمارے تین فرائض دینی ہیں. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عمدہ کتاب دینی فرائض کا جامع تصور. تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ذاتی اختیار میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو. غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا اور دوبارہ عمل شروع کر دو. نمبر دو، ختم نبوت کی وجہ سے دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور دین اور پیغام کو پہنچانا. اب یہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. لہذا دوسری ذمہ داری ہے یہ تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور تیسرا فرض ہے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد، دین کے غلبے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے. یہ تین ہمارے فرائض ہیں. یہی تین فرائض اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. چھ صفات کا تعلق پہلے فرض سے، دو صفات کا تعلق دوسرے فرض سے، اور ایک صفت کا تعلق تیسرے فرض سے. فرمایا التائبون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد نبھانے والے، یہ توبہ کرنے والے ہیں، کثرت سے توبہ کرتے ہیں. انسان سے ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے، لہذا توبہ بھی کثرت سے کرنی چاہیے. فرمایا یہ توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کرنے والے ہیں. الحامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. السائحون، دنیوی لذات دنیوی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، کم سے کم تر پر قناعت کرنے والے ہیں، زیادہ دنیا میں جی لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ زیادہ دنیا میں رہتے ہیں مسافروں کی طرح، اور زیادہ ان کی صلاحیتیں لگ رہی ہوتی ہیں آخرت کے لیے، دین کے لیے. الراکعون، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں. الساجدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں. یہ چھ صفات ہیں انفرادی طور پر ہر بھائی ہر بہن کی. اب اس کے بعد دو صفات کا تعلق دوسرے فریضے دین کی دعوت سے. فرمایا الامرون بالمعروف، یہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں. ونہون عن المنکر، اور یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں. اور اس کے بعد یہ آخری صفت جس کا تعلق غلبہ دین سے، اقامت دین سے. والحافظون علی حدود اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر اللہ کی حدود قائم ہیں حفاظت کرتے ہیں، اور اگر قائم نہ ہو تو ان کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود وہ معاشرے کے اندر قائم ہو، نافذ ہوں. وبشر المؤمنین، اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری سنائیے، بشارت دیجیے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ مناسب نہیں تھا. ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں. جب معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص مشرک تھا اور حالت شرک میں ہی مر گیا، توبہ نہیں کی، اب اس کے لیے اللہ نے منع کر دیا کہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مت کرو. ولو کانوا اولی قربا، خواب و قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ جب ان کے لیے واضح ہو گیا انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ شرک کرنے والے، حالت شرک میں مرنے والے، وہ جہنم والے. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف کرے گا ہی نہیں. دو مرتبہ کہا سورہ نساء میں آیت 48 آیت 116. اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ معافی نہیں کرے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہرگز بخشش کی دعا مت کرو. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا ام موعدۃ وعدھا ایہ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا. جب آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سلام علیک سأستغفر لک ربی، جو ہے وہ اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں عنقریب آپ سے آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. سورہ مریم تیسرے رکوع میں یہ مضمون آ جائے گا. تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں آذر اے والد میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا, اور وہ پھر دعائے استغفار اپنے والد کے لیے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. سورہ ابراہیم میں ان کی دعا آئی ہے کہ جو ہے وہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو وہ دعا کرتے رہے اپنے والد کی بخشش کے لیے. لیکن فرمایا فلما تبین لہ, جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی انہ عدو للہ کہ بے شک ان کا والد اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور حالت شرک میں ہی مر گیا ہے, تبرأ من, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اعلان برات کی اور اس کے بعد اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا نہیں کی. انا ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بہت ہی تحمل والے تھے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ اس قوم کو ہدایت دے چکا ہو. حتی یبین لہم ما یتقون, یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ انہوں نے کن کن باتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. اب اس کے بعد آخر میں پھر ایک بار تحسین ان صحابہ اکرام کی کہ جنہوں نے بڑی مشکل گھڑی میں تبوک کے اس معرکے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی, یقیناً نظر کرم کی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, والمہاجرین اور مہاجر صحابہ پر, والانصار اور انصاری صحابہ پر, الذین اتبعوہ فی ساعۃ الاسرہ, کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. یہ ہے اتباع کا اصل میدان, یعنی اس مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. اور اس غزو میں کیا کیا مشکلات تھیں وہ ہمارے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہیں. من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کے ان میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا کہ جس کا دل ٹیڑھا ہو چکا تھا, اشارہ ہے منافقین کی طرف, حالانکہ انہی مسلمانوں کی جماعت میں ایک گروہ تھا کہ جس کا دل ٹیڑھا ہو چکا تھا اور وہ اس موقع پر پسپائی اختیار کر رہا تھا, دوسروں کی حوصلہ شکنی کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود ان انصاری اور مہاجر صحابہ نے اللہ کے رسول کا اس مشکل گھڑی میں بھرپور ساتھ دیا. ثم تاب علیہم, اور پھر اللہ نے ان پر بھی نظر کرم کی, یعنی جن کا دل ٹیڑھا ہو رہا تھا ان میں سے بھی کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رویے پر اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق دی, اور پھر وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ گئے. انہو بہم رؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں, انصاری صحابہ, مہاجر صحابہ, یا یہ کہ جن کے دل میں ذرا ٹیڑھ پیدا ہو رہی تھی اور پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. انہو بہم رؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد فیصلہ ان تین صحابہ کے بارے میں کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا. یہ حضرت کعب بن مالک نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے, کئی حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے. بڑھاپے میں ان کی بنائی چلی گئی تھی, پوتے کے ساتھ وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور لوگ روک روک کر ان سے ان کا پورا واقعہ سنتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ اور سب کو منع کر دیا کہ اب ان کا بائیکاٹ کیا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو گیا, ایک دم لوگوں کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا, میرے بڑے قریبی لوگ مجھ سے بات ہی نہ کریں, اب میں بڑا پریشان, مدینے میں رہ کر بھی تنہا, ایک روز میں گھبرا کر اکیلا, کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا, میں چلا گیا اپنے چچزاد بھائی کے ہاں اور میں اس کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تاکہ اس کو غصہ آئے, مجھ سے بات تو کرے, اس نے پھر بھی بات نہیں کی. اب میں نے جا کے اس کا گریبان پکڑ لیا, میں نے کہا کیا میں منافق ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. میں وہاں سے روتا ہوا واپس آ گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں مسجد جاؤں اور جب میں نماز پڑھوں تو میں مجھے محسوس ہو کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھ رہے ہیں, اور جب میں ان کو دیکھوں تو اپنا چہرہ وہ پھیر لیں. تو مجھے شدید یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دوران میرا انتقال ہو جائے اور اللہ کے رسول میرا جنازہ نہ پڑھائے. پھر کہتے ہیں کہ ایک بڑی آزمائش آ گئی. میں ایک روز بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص آیا, پوچھتے پوچھتے کعب بن مالک کون ہے, کعب بن مالک کون ہے, بتایا گیا کہ یہ ہیں. اس نے مجھے خط دے دیا اور وہ خط تھا شرحبیل بن عمر کا, وہ بدبخت کے جس نے اللہ کے رسول کے ایلچی کو شہید کیا تھا, اس کو اطلاع مل گئی. تو اس نے وہ خط بھیجا ان کے نام. خط میں مضمون یہ لکھا ہوا تھا کہ کعب بن مالک تم بڑے عزت والے آدمی ہو اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, ہمارے پاس چلے آؤ, ہم تمہارا اکرام کریں گے. وہ کہتے ہیں خط پڑھ کے میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی میرے لیے آزمائش ہے. اس وقت میں نے اس خط کو لیا اور ایک تنور کے اندر میں نے اس کو پھینک دیا. 40 دن بعد پھر اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا کہ بیوی کو بھی گھر پہ بھیج دو. یعنی ایک بیوی پاس تھی جس سے کچھ باتیں ہو جاتی تھیں, کہا اس کو بھی گھر بھیج دو. کعب بن مالک پوچھتے ہیں طلاق دوں یا ویسی بھیج دوں. دیکھیے کیا جذبہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ویسی بھیج دو. انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا. اس کے بعد 50ویں دن پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل مایوسی کے عالم میں اپنے گھر پر پڑا ہوا تھا اور اس روز میں فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ نہیں سکے, لیکن فجر کے وقت دوران ہی نماز پڑھتے اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دی کہ آج اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 118 نازل کی ہے کہ جس میں تینوں جو ساتھی تمہارے ہیں جن کے بارے میں بائیکاٹ کا فیصلہ تھا ان کی توبہ قبول ہو گئی. اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ وہیں سے لوگ دوڑ پڑے میرے گھر کی طرف. کل تک مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے, آج دوڑتے میری طرف آ رہے ہیں. ایک صحابی جو ہے وہ چڑھ گئے پہاڑی پر وہیں سے اور وہیں سے شور کیا, کعب مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اس کے بعد جب مسجد نبوی پہنچا تو اللہ کے رسول کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی کے ساتھ دمک رہا تھا. مجھے گلے لگایا اور مجھے پھر یہ آیت سنائی. مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے اس واقعے پر بڑا عمدہ تبصرہ کیا ہے تفہیم القرآن میں. وہ کہتے ہیں کہ تین کردار ہیں اس پورے واقعے میں, تینوں کے تینوں مثالی. ایک کردار ہے امیر جماعت کا, اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ساتھی سے پیار ہے اور ساتھی کو دیکھتے بھی ہیں, لیکن جب ساتھی دیکھتا تو چہرہ پھیر لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے, اندر سے ساتھی سے پیار ہے, ساتھی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اور جیسے ہی اطلاع ملتی ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے دمک اٹھتا ہے. پھر دوسرا کردار ساتھیوں کا ہے, کس قدر ڈسپلن ہے. حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ بائیکاٹ کرنا ہے, تو اپنے بھائی سے محبت ہے لیکن باوجود محبت کے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں, کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا. اور اس کے بعد اس ساتھی کا بھی کردار دیکھیے کہ سزا دی گئی ہے تو انا بھی ہو سکتی تھی, کوئی تکبر بھی آ سکتا تھا, کہ میں نے باقی لوگوں نے جھوٹے بہانے کر کے معافی مانگ لی, ان کو تو معاف کر دیا, میں نے سچ بولا مجھے سزا دی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی یہ طے کر لیا کہ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو میں نے اسی در کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. تو یہ ہے اعلیٰ کردار اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اعلیٰ کردار ہے صحابہ اکرام کا, اور یہ اعلیٰ کردار ہے اللہ تعالیٰ کے تربیت یافتہ ایسے بندوں کا کہ جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حق کے ساتھ چمٹے رہنا ہے چاہے ہمیں کسی قسم کی بھی آزمائش سے گزارا جائے. اللہ ہمیں نیک ہستیوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اب ترجمہ سن لیجئے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور ان تین کے بارے میں معاملہ کہ جن کے معاملے کو پیچھے ڈال دیا گیا تھا, ڈیفرڈ کر دیا گیا تھا, مؤخر کر دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی, اتنی وسیع زمین میں ان کے لیے جینا دوبھر ہو گیا. بما رہبت, باوجود اس کے کہ زمین بڑی کشادہ ہے ان کے لیے تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم, اور خود ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی, ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا. وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ, اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں مگر اللہ ہی کی طرف. یعنی اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو صرف اور صرف کیا ہے, اللہ کی پناہ گاہ ہے. ثم تاب علیہم, تو پھر اللہ نے ان پہ نظر کرم کی. لیتوبوا, تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور آئندہ کے لیے طے کر لیں کہ اب آئندہ ہم ایسی سستی نہیں کریں گے, آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کریں گے, آئندہ ہم کار خیر میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نظر کرم کرنے والا, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی رحم فرمانے والا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے نیکی کے کام میں تاخیر کرنے سے. یہ نیکی کے کام میں تاخیر یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ایک یہ بھی ہمیں محروم کرنے کا ایک جو ہے وہ حربہ ہے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حربوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
القرآن يوحدنا لطريق الخير.